بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جالس أحاديث نووية نشرح كدرس جاريه آج كي نشستمي حديث نمبر 23 کی شرح کرتے ہیں. امام ابو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه فرماتے ہیں، الحديث 23 عن ابي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. حديث ترجمة سيدنا أبو مالك حارث ابن عاصم الشعري رضي الله عنه سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے. الحمدللہ کا کلمہ ترازو کو بھر دے گا یا ترازو کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ دونوں کلمے یا ان میں سے ایک زمین و آسمان کے مابین خلا کو پر کرتے ہیں. نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف دلیل ہوگا. ہر شخص روزانہ اپنا سودا کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں یا تو خود کو آزاد کر لیتا ہے یا خود کو ہلاک کر دیتا ہے. یہ عظیم حدیث ہے، تھوڑی سی لمبی ہے کمپیریٹیولی دوسری حدیثوں کی نسبت، لیکن بڑے پیارے اور عظیم پیغام ہے. اس حدیث میں ایک سے زیادہ مسائل ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اگر دیکھا جائے تو چھوٹی سی چیزیں ہیں، واللہ زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن دنیا اور آخرت کی کامیابی انہی چیزوں سے وابستہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں چیزیں کون سی ہیں اور کیا یہ بھاری ہیں، کیا ان پر عمل کرنا مشکل ہے، اور ہم کہاں ہیں؟ کیا ہم کامیابی چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اصل مقصد ہمارے دروس میں سے کیا ہے، سب سے پہلے کیا ہے، اپنی اصلاح ہے کہ نہیں، کہ ہم خود بعمل مسلمان بن جائے خود اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں، اور پھر جو علم ہم نے حاصل کیا ہے عمل کرنے کے بعد لوگوں تک بھی پہنچائیں، دعوت دے لوگوں کو. یہ خیر محدود نہ رہے ہماری زندگی میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ خیر سیکھ رہے ہیں. ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا بھی ہمارے اوپر حق ہے کہ یہ خیر ان تک ہم پہنچائیں، لیکن جب خود نہیں سمجھیں گے تو کیا سمجھائیں گے. اس لیے دعوت اور تبلیغ کے لیے بنیاد، جو بنیادی بات ہے اور بنیادی شرط ہے، وہ کیا ہے؟ العلم، علم حاصل کرنا. اس حدیث کے تعلق سے فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن عباد البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں، نمبر ایک، الطہور فسر بترک الشرک والذنوب والمعاصی والتخلی عنها. الطہور کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، طہور پاکیزگی کو کہتے ہیں، یعنی پاکیزگی، طہور طہارت، اگرچہ دو لفظ ہیں، طہور بھی ہے طہور بھی ہے. طہور فعل ہے، طہارت کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا. طہور جس چیز سے طہارت کی جا رہی ہے، صرف طے کے اوپر، حرف طا کے اوپر پیش اور زبر کا فرق ہے. پیش والا ہے تو فعل ہے، زبر والا ہے تو جس چیز سے طہارت کی جا رہی ہے. الطہور یعنی پانی، یا مٹی بھی ہو سکے اگر پانی نہ ہو تیمم کے لیے، تو وہ طہور فتحہ کے ساتھ، اور طہور ضمہ کے ساتھ، جیسے سب آگے بیان فرما رہے ہیں سلامۃ اللہ، فعل کو کہتے ہیں. الطہور فسر بترک الشرک والذنوب والمعاصی والتخلی عنها. یہ بھی کہا گیا ہے کہ طہور یعنی پاکیزگی اختیار کرنا، پاکیزگی کا جو فعل ہے، جو طہارت ہے، اس سے مراد شرک بھی ہے، کہ شرک سے پاک ہونا اور نافرمانیوں اور گناہوں سے پاک ہونا اور اسے دوری اختیار کرنا، اس کو بھی پاکیزگی کہا گیا ہے. وفسر بالوضوء، اور طہور کی تفسیر تشریح علماء نے وضو سے بھی کی ہے. طہور فعل الطہارہ یعنی الوضوء. وفسر الایمان بالصلاة، اور ایمان کی تفسیر نماز سے بھی کی گئی ہے، یعنی الطہور شطر الایمان پہلا جملہ حدیث کا. یہاں پر دو لفظ ہیں، طہور بھی ہے ایمان بھی ہے، تو اگر ہم ایمان کو توحید لے لیں جو ایمان کی بنیاد ہے، تو پھر طہور سے مراد شرک ہے، کہ پاکیزگی اختیار کرنی ہے شرک سے، نافرمانیوں سے، کیونکہ ایمان کی ضد کفر ہے اور توحید کی ضد شرک ہے، اور ایمان کامل کی ضد ایمان ناقص ہے جو نافرمانیوں سے ہوتا ہے. تو طہور سے مراد دونوں چیزیں ہیں. طہور سے مراد اگر ہم شرک لیں اور نافرمانیاں لیں، تو اس سے دوری اختیار کر، اس سے پاکیزی اختیار کرنا بھی تو فرض ہے نا. اور اگر ہم طہور سے، جیسا کہ ظاہر ہے، ہم وضو لیں، تو پھر ایمان سے مراد نماز ہوگا، کیونکہ نماز کے لیے وضو لازمی ہے، اور توحید کے لیے شرک سے طہارت لازمی ہے کہ نہیں، تو پھر دونوں معنی صحیح ہیں. تو جیسا فرماتے ہیں، وفسر بالوضوء للصلاة، نماز کے لیے وضو بھی بیان کیا گیا ہے، تفسیر کی گئی ہے طہارت کی. وفسر الایمان بالصلاة، اور ایمان نماز سے بھی تفسیر کیا گیا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ كما قال الله عز وجل، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وما كان الله ليضيع ايمانكم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہ تھا. اي صلاتكم الى بيت المقدس، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرنے والا تھا، جو نمازیں تم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھی قبلے کی تبدیلی کے حکم سے پہلے 16 مہینے تقریباً، مسلمان ہجرت کے بعد 16 مہینے تقریباً مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو پہلا قبلہ جو تھا بیت المقدس کا تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے، اور دل میں یہ اللہ تعالیٰ سے امید تھی اور دعا تھی کہ قبلہ تبدیل ہو جائے مکہ کی طرف، کعبہ کی طرف. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. پھر حکم آیا کعبے کی تبدیلی کا، قبلے کی تبدیلی کا، اور قبلہ بیت المقدس سے تبدیل ہوا مکہ کی طرف، کعبے کی طرف. تو پھر بعض لوگوں نے یہ سوال کیا، یہ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے وہ بھائی جنہوں نے نمازیں پڑھی تھیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے وفات پا گئے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. بات نماز کی ہو رہی ہے لیکن نماز کی یہاں پہ تفسیر ایمان سے کی ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم یعنی صلاتکم البیت المقدس. و شیخ صاحب وزن حفظ اللہ فرماتے ہیں اس آیت واضح دلیل ہے اور سخت رد ہے مرجیہ کا جو کہتے ہیں ایمان کا تعلق، عمل کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، وہ نماز عمل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کا نام ہی ایمان رکھ دیا ہے. سبحان اللہ، قرآن مجید میں ثابت ہے کہ نہیں؟ اس لیے عمل ایمان کا بنیادی حصہ ہے، جو عمل کو ایمان سے الگ کر دیتا ہے وہ بدعتی ہے. اور اس شخص کو یا اس گروہ کو جو ایمان کو خارج کر دیتے ہیں، جو عمل کو خارج کر دیتے ہیں ایمان سے، انہیں کہتے ہیں مرجیہ، یعنی عمل کو پیچھے کرنے والے، ایمان سے دور کرنے والے. اور ترجیح دی ہے طہور کو وضو سے، ترمذی کی روایت میں جس میں طہور کی جگہ وضو کا لفظ ہے، اور ابن ماجہ میں لفظ اسباغ الوضو، یہی حدیث ہے جس میں الوضو شطر الایمان یا اسباغ الوضو شطر الایمان، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ترجیح دونوں میں سے کس چیز کو دی گئی ہے؟ وضو کو دی گئی، کیونکہ دوسری روایات میں طہور کی جگہ وضو کا لفظ ہے. لیکن کیا پہلا معنی منتفی ہو جاتا ہے؟ نہیں، دل کی طہارت شرک سے، کیونکہ یہ من باب اولا واجب ہے، کیونکہ اگر آپ نماز پڑھ دل میں شرک ہے تو پھر نماز کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے دل کی پاکیزگی جسم کی پاکیزگی پر مقدم ہے، کلمہ شہادت سب سے پہلے پھر نماز ہے ارکان اسلام میں سے. کلمہ شہادت سے دل پاک ہوتا ہے اور وضو سے جسم پاک ہوتا ہے، تو یہ کیسے ممکن جسم پاک ہو دل نہ پاک ہو؟ سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ شطر فسر بالنصف، شطر نصف کو بھی کہتے ہیں، وہ بالجزئی اور حصے کو بھی کہا جاتا ہے، وہ لم یکن نصفا اگرچہ آدھا نہ ہو. وہ شرط الصلاۃ الوضوء کما جاء فی الحدیث، نماز شرطوں میں سے وضو ہے جیسے کہ حدیث میں آیا لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، نماز بغیر طہور کے قابل قبول نہیں، قبول نہیں ہوگی. ولا صدقۃ من غلول، اور صدقہ بھی غلول سے نہیں قبول ہوگا. سے مسلم کی روایت میں والطہور بالضم اسم للفعل، طہور پیش کے ساتھ اسم فعل ہے، کام جو ہم کیا جاتا ہے وہ ہو التطہیر یعنی پاکیزگی. وبالفتح زبر سے، فتح سے اسم للماء الذي يطهر به، اس پانی سے جسے پاکیزگی کی جاتی ہے. ومثل ذلك لفظ الوضوء، الوضوء والوضوء والسحور والسحور والوجور والوجور والسعوط والسعوط، يعني هذه چار لفظ ہیں، وضوء سحور وجور سعوط، مختلف لفظ ہیں چار، اور طہور بھی پانچواں لفظ آ گیا ہے. شاہ صفرا سب ملتے جلتے ہیں، یعنی اگر پیش ہو تو فعل مراد ہے، اگر زبر و فتحہ ہو تو جس چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے اس فعل کے لیے وہ مراد ہے. اچھا، یہ تو ہمیں جانے کا طہور کیا ہے، پاکیزگی ہے. وضو بھی ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وضو وضو کرنا، اور وضو فتحہ سے پانی جس وضو کیا جا رہا ہے. سحور سحری، سحری کرنا، سحور جس چیز سحری کی جا رہی ہے، کسی نے کھجور سے سحری کی ہے تو اس کا سحور کیا ہے؟ اچھا، جس نے کھجور کھائی ہے سحری کے وقت، کسی نے دودھ پیا ہے سحری کے وقت، اور تیسرے شخص نے بریانی کھائی ہے سحری کے وقت، ٹھیک ہے، تیسرے نے سحور کیا کہ نہیں کیا؟ سحور میں فرق ہے؟ نہیں ہے. سحور میں فرق ہے؟ الحمدللہ. تو ایک کا سحور دودھ ہے، دوسرے کا سحور کھجور ہے، تیسرے کا سحور بریانی ہے. اچھا، والوجور، وجور کیا ہے؟ وجور اور سعود دو لفظ ہے. وجور منہ کے کسی دونوں میں سے ایک حصے میں کوئی چیز ڈالنا کھانے کے لیے، عام طور پہ انسان کھانا درمیان سے کھاتا ہے، لیکن بچوں کو جب دودھ پلایا جاتا ہے یا تو دائیں طرف ہوتا ہے یا بائیں طرف ہوتا ہے، تو ایک سائڈ پہ منہ کے ایک سائڈ سے دودھ جاتا ہے یا کھانا جاتا ہے، اسے الوجور کہتے ہیں، وجور، اور وجور فتحہ سے جو چیز دی جا رہی ہے.
اچھا
سعود، ناک کے ذریعے خوراک دینا. دیکھیں اکل و شرب منہ کے ذریعے کھانا کھانا، ٹھیک ہے نا.
اچھا
وجور ایک سائڈ کے ذریعے، منہ کے ایک سائڈ. سعود ناک کے ذریعے خوراک دینا. تو سعود فعل کا مطلب ہے، سعود غمہ سے فعل ہے، سعود جو چیز دی جا رہی ہے. کیا ناک کے ذریعے بھی خوراک دی جاتی ہے؟ دی جاتی ہے. سلام رحمۃ اللہ. دوسرے نمبر پہ شیخ صاحب فرمایا قوله والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض. المیزان هو میزان الاعمال، میزان سے مراد میزان الاعمال ہے، ترازو جس پر اعمال تولے جائیں گے. وہ يدل على فضل التحمید والتسبیح، اور اس میں دلالت ہے تحمید اور تسبیح کی فضیلت کی. تحمید کیا ہے؟ الحمد للہ کہنا. تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا. اگر کوئی جاہل یہ کہتا ہے اس میں تسبیح کی فضیلت کا ذکر ہے، تو تسبیح سے مراد یہ تسبیح نہیں ہے جو ہاتھ میں لوگ استعمال کرتے ہیں، بلکہ تسبیح سے مراد سبحان اللہ کہنا ہے. نصوص میں جہاں پر تسبیح کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے سبحان اللہ کہنا. والتسبیح هو، تسبیح کا معنی کیا ہے؟ هو تنزیہ اللہ، تنزیہ اللہ عن کل نقص، تنزیہ اللہ عن کل نقص، ہر نقص اور عیب سے اللہ تعالیٰ کو پاک کرنا. تسبیح کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب ہر نقص سے پاک کرنا تسبیح ہے. والتحمید وصفه بكل کمال، تحمید سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو وصف کرنا بکل کمال، ہر کمال سے، جو بھی صفات الکمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تو جب دونوں مل جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تسبیح سے اللہ تعالیٰ کو پاک کر دیا جاتا ہے ہر کمی سے ہر نقص سے، اور پھر تحمید سے ہر کمال کی صفت اور ہر خوبی جو ہے وہ، ہر کمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کی جاتی ہے. اچھا وقوله تملأان او تملأ يحتمل ان يكون ملأ ما بين السماوات والارض للتسبيح والتحميد معا او لاحدهما، ويحتمل ان ملأ ما بين السماء والارض لهما معا، والخبر جاء على الشك من الراوي هل هو بالتثنية او بدونها. یہاں پر دیکھیں تملأان او تملأ، تملأان تثنیہ ہے مثنى ہے، وہ تملأ فرد ہے مفرد ہے. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اب الحمد للہ و سبحان اللہ دونوں مل کے زمین و آسمان کے مابین جو بھی خلا ہے اسے بھر دیتی ہیں دونوں مل کے، یا دونوں میں سے ایک. تو راوی کو شک ہوا ہے کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تملأان تھا یا تملأ تھا، اور انصاف دیکھیں آپ راویوں کا، پتہ نہیں کون سا راوی تھا، یہ صحابہ سے لے کے مصنف تک امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تک، کسی راوی کو شک ہوا کہ میں نے اپنے استاد سے کیا سنا ہے، تملأان یا تملأ، تو اس نے جیسے سنا اس شک کے ساتھ بیان کر دیا، اپنی طرف سے ایک حرف ایک لفظ زیادہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو پر نور کر دے، یعنی اس کے چہرہ نورانی ہو جائے جس نے ہماری بات کو سنا، اور اسے ویسے آگے پہنچا جیسے کہ اس نے سنا. سبحان اللہ. اب تملأ و تملأان میں کیا فرق ہے؟ ہاں فرق تو ہے، تثنیہ اور مفرد میں فرق نہیں ہے. اب سبحان اللہ اکیلا پڑھنے سے زمین و آسمان کے مابین خلا پر ہو جاتی ہے، یعنی اتنا خیر ہے اور اتنا بابرکت ہے یہ ذکر جو ہے سبحان اللہ کا، یا دونوں بھر دیتی ہیں. سبحان اللہ. ويحتمل ان يكون معا، ایک ہو یا دونوں ہو. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنی عظیم ہے، کتنی بابرکت ہے، زمین و آسمان کتنی بڑی خلا اور فضا ہے. آپ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ وبحمده، يا سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله. آپ کے یہ الفاظ نام امام لکھے جا رہے ہیں. کیوں لکھے جا رہے ہیں؟ قیامت کے دن بدلہ ہے نا، حساب ہے، جزا ہے. اچھا، ہم نے جتنا کہا ہے، کتنا کہا ہے، کتنی دیر کہی ہے، اس کی جزا دیکھیں آپ. لکھا کتنا گیا ہے، جو بھی زمین آسمان کے مابین خلا ہے، یہ دو ایسے کلمے ہیں، ایسے الفاظ ہیں، یہ اس فضا کو بھر دیتے ہیں. عمل قلیل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھے، کرم دیکھے، احسان دیکھے، ہماری زندگی پوری لگ جائے، واللہ ہزار سال زندگی اور وہ لگ جائے تب بھی یہ خلا پوری نہ ہو اور ہم 24 گھنٹے پڑھتے رہیں. اگر برابر بدلہ دینا تھا، زندگی 1000 سال کی ہو اور 24 گھنٹے سانس بھی نہ لے، صرف تسبیح تحمید پڑھتے رہے، تب بھی خلا پوری نہ ہو، سارے مل کے بھی کریں تب بھی خلا پوری نہ ہو. لیکن اس کریم کا کرم تو دیکھیں جل شان و سبحانہ و تعالی. چھوٹا سا عمل ہے لیکن ہم کہاں ہیں؟ اپنے قیمتی وقت میں سے تسبیح اور تحمید کو ہم کتنا وقت دیتے ہیں؟ صحیح بات ہے، ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر چہرے دکھانے کے قابل نہیں ہیں، سچ تو یہ ہے. برحال تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں میں سے ہوں، جن کی تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں وذکر اللہ ذکرا کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے. شیخ صاحب فرماتے ہیں نمبر 3، وقوله والصلاة نور، اگلی بات اس سے بڑھ کر ہے، انعام دیکھیں، واللہ مفت انعامات ہیں، آج کے درس سے انعام ہی لیتے رہے آپ. طلب ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. والصلاة نور، اور نماز نور ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شاہ عبد الرحمن العباد حفظہ اللہ، یشمل النور فی القلب، دل کا نور، دل کے اندر نور، والنور فی الوجه، چہرے پہ نور، ونور الہدایہ، ہدایت کا نور، والنور یوم القیامہ، اور قیامت کے دن کا نور. عمل ہم نے ایک کیا ہے، نماز پڑھی 5 وقت نماز، مردوں کے لیے باجماعت ادا کرنا فرض ہے، عورتوں کے لیے گھر کے اس کونے میں جہاں پر زیادہ مرفت نہ ہو وہاں پر فرض ہے. نماز پڑھی ہم نے 5 وقت، 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ مشکل سے لگتا ہے، اگر آپ سنتے بھی پڑھ لیں ساتھ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا. ٹائم دیکھنے آپ 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں سے ہم نے عمل کیا ہے. انعام کیا ملا ہے؟ نور فی القلب، نور فی الوجه، نور الہدایہ، والنور یوم القیامہ. کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار بس زندگی نے خوار کر رکھا ہے، ذلیل کر رکھا ہے، مصیبتیں مصیبتیں ہیں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، تاریخیں ہی تاریخیاں ہیں. یا نکلو پھر تاریخیوں سے نا، جب خود نہیں نکلنا چاہتے تو کیسے نکلو گے پھر؟ الصلاۃ نور، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. نماز پڑھی صبح کی، فجر کی نماز باجماعت پڑھی ہے، وہ یار پڑھیں گے پڑھیں گے، وہ پڑھتے رہے تو پھر کیوں روتے ہو؟ جب نور سے خود دور بھاگتے ہو تو پھر روتے کیوں ہو؟ نور چاہتے نہیں ہو زندگی میں، پھر کہتے یار تاریکی کی زندگی ہے، کچھ نظر نہیں آتا، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے پتہ نہیں یار مجھے، بس زندگی گزر رہی ہے، بس آئے روز نئے نئے مسئلے ہوتے ہیں، ایک مسئلہ ختم ہوتے ہیں دوسرا آ جاتا ہے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایک قرض کی ادائیگی ہوتی ہے دوسرا سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایک مصیبت ٹلتی نہیں دوسری مصیبت سر پہ آ جاتی ہے، ان مصیبتوں نے کمر توڑ رکھا ہے. الصلاۃ نور، اللہ کی قسم یہ تاریکیاں، ساری تاریکیاں زندگی میں جو بھی پریشانیاں مشکلات ہیں، دیکھیں زندگی اس کی، اگر آپ یہ سمجھتے کہ ہم پریشان نہیں رہیں گے تو پریشان تو رہیں گے، لیکن دل کا سکون کہاں پہ ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہو چکا ہے، سبحان اللہ الحمد للہ تملأن المیزان، الحمد للہ تملأ المیزان، وسبحان الحمد لله تملا ما بين السماء والارض. ترازو بھر گیا الحمد للہ سے، زمین و آسمان کی فضا بھر گئی سبحان اللہ الحمد للہ سے، اور انعام الصلاۃ نور، نمازی بن جاؤ نا، پھر پڑھو نماز، کیا جاتا ہے وقت نہیں ہے، اللہ کی قسم کبھی فرصت ملے گی نہیں اپنے آپ کو سنوارنے کی، سنبھلنے کی، اگر نماز کے لیے وقت نہیں ہے تو اپنے آپ کو سدھارنے کی اور سنبھلنے کی، مصیبتوں سے نکلنے کی، واللہ فرصت ملے گی نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو امیری سے بھر دوں گا اور تیرے غربت کو مٹا ڈالوں گا. میں شرط کیا ہے؟ تفرغ لی عبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، وقت ہی نہیں ہمارے پاس، فرصت ہی نہیں ہمارے پاس. اللہ کی عبادت کے لیے فرصت نہیں، ہمیں شرم نہیں آتی، عبادت نماز کے لیے فرصت نہیں ہے، اللہ کے ذکر کے لیے فرصت نہیں ہے ہمارے پاس، فرائض کی ادائیگی کے لیے فرصت نہیں ہمارے پاس، تو فرصت کیا ہے؟ سن لیں، رب ذو الجلال سبحانہ ہوا تھا، جس کے ہاتھ میں رزق ہے، ہماری جان ہے، ہمارا نفع و نقصان ہے، جس کے ہاتھ میں ہر خیر ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تمہارے دل کو امیری سے بھر دوں گا. محتاجی رہو گے پھر، جس کا دل امیر ہو سے کیا چاہیے، اسے بڑھ کر کوئی سعادت ہے؟ ورنہ دنیا کے ایسے بادشاہ بھی ہیں جن کی دل اتنی تنگ ہے، دنیا جہاں کے خزانے ان کے پاس ہیں تب بھی وہ خوش نہیں ہے. کیوں؟ تفرغ لعبادتی زندگی میں نہیں ہے. تیرے سینے کو، تیرے دل کو امیری سے بھر دوں گا. اور تیرے غربت کو مٹا ڈالوں گا. اگر تو ایسا نہیں کرے گا، لم تفعل، اعوذ باللہ من الخذلان، ملأت یدیک کا شغلن، تیرے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، ولم اسد فقرک، وہ تیری غریبی مٹاؤں گا نہیں. میں دن رات کام کرتے رہو گے، تھکتے رہو گے، مرتے رہو گے، لیکن تمہاری حاجت کبھی پوری نہیں ہوگی، حاجتیں بڑھتی جائیں گی، مصیبتیں بڑھتی جائیں گی. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، واللہ بعض لوگوں کی زندگی میں عذاب ہے. آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، آٹھ گھنٹے اوور ٹائم کرتے ہیں، تب بھی پوری نہیں ہوتی. سولہ گھنٹے مسلسل کام کرتے ہیں، نہ تو دل میں سکون ہے، نہ گھر میں سکون ہے، نہ کام میں سکون ہے، نہ گاڑی میں سکون ہے، نہ باہر سکون ہے، نہ اندر سکون ہے. کیوں؟ اس سے پوچھو، ہر چیز تو جانتا ہے، بچوں کے لیے رزق کمانا بھی جانتا ہے، بیوی کو خوش کرنا بھی جانتا ہے، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا بھی جانتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تھوڑی سی فرصت ہے؟ اپنے رب کو یاد کرنے کے تھوڑا سا وقت ہے؟ اے تاریخ زندگی گزارنے والے، سن لے، الصلاۃ نور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. چوتھے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، وہ صدقۃ برہان، اور صدقہ، صدقہ دینے والے کی سچائی کی دلیل ہے کہ یہ سچا مسلمان ہے، یہ دینے والا مسلمان ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اے دلیل علی ایمان صاحبہا، یہ دلیل ہے کہ صدقہ دینے والا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نام پر مومن ہے، ایمان والا ہے اور سچا ہے. وذالک، یہ اس لیے، ان النفوس تشح بالمال، کیونکہ عام طور پہ مال محبوب ہے، اور مال کی وجہ سے انسان بخیل بن جاتا ہے، اس کی نفس دینا، مفت کسی کو دینا گوارا نہیں کرتی. ولأن فمن وقی شح نفسه وتصدق كان علامة على ایمانه، تو جو اپنے اس بخیلے پر غالب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی صدقہ دے دیا، اور صدقہ سے مراد بکرا ذبح کرنا نہیں ہے، بس صدقہ لفظ آ گیا تو بکرا ذبح کرنا ہے، صدقہ سے مراد کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی پیسہ دینا ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے، یہ سب صدقات ہیں. کوئی بھی نفع، کپڑے دینا بھی صدقے میں سے ہے، اس لیے بعض صدقے کی بات آتی ہے پھر بکرا ذبح کرنے ذہن میں ہوتا ہے، وہ صرف بکرا ذبح کرنے کو صدقے سے جوڑنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ذبح کرنا بکرے کو الگ عبادت ہے اور صدقہ الگ عبادت ہے، دونوں جمع ہو جاتی ہیں بعض اوقات، ہمیشہ صدقہ بکرا ذبح کرنا نہیں ہوتا. شذا فرد ولأن المنافق قد يصلي رياء، کیونکہ منافق ریاکاری کرتے ہوئے لوگوں کی دکھاوے کے نماز پڑھ لیتا ہے کہ نہیں پڑھ لیتا ہے. ولا تسمح نفسه بإخراج الصدقة لبخل حرصه على المال، لیکن یہی منافق جو نماز تو پڑھ لیتا ہے، کیونکہ مفت نماز تو مفت پڑھی جاتی ہے، پیسے دی جاتے ہیں مفت پڑھی جاتی ہے، اسی شخص کو دیکھتے ہیں آپ جو منافق ہے وہ صدقہ دیتے ہوئے کتراتا ہے، کیونکہ دینا پڑتا ہے نا مال، ہے تو منافق اس نے کہاں دل سے دینا ہے، کہاں اللہ تعالیٰ کے لیے دینا ہے، دکھاوے کی عبادت ہے نا ساری، کہ اس کے منہ پہ ماری جائے گی، ذرہ برابر بھی اس عبادت کا فائدہ سے ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کا اصل ایمان ہے ہی نہیں، ایمان سب سے پہلے ہے، پھر عبادت ہے، پھر نماز ہے، پھر صدقات و خیرات و دوسری چیزیں ہیں. جس نے کلمہ پڑھا نہیں اپنے دل سے، صرف زبان سے پڑھا ہے، دل سے اس کو مانا ہی نہیں ہے اور عمل بھی دکھاوے کے لیے کرتا ہے، نفاق اکبر جسے کہتے ہیں، تو ایسا شخص جو ہے بخیل ہوتا ہے، مال اگر دیتا بھی ہے تو مر مر کے دیتا ہے. پانچویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ صبر و ضیاء، اور صبر روشنی ہے. یہ کیا فرق ہے؟ صلاۃ نور ہے، صبر ضیاء ہے، نور اور ضیاء میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا نور اور ضیاء میں کیا فرق ہے؟ نماز اور صبر میں کیا فرق ہے؟ پتہ چل جائے گا. نور قمر نور ہے، سورج ضیاء ہے، میں نے آسان کر دیا ہے. گرمی والی روشنی اور بغیر گرمی والی روشنی، ٹھنڈی روشنی اور گرم روشنی، روشنی کی دو قسمیں ہیں کہ نہیں؟ ایک ٹھنڈی روشنی ایک گرم روشنی ہے. نماز ٹھنڈی روشنی ہے اور صبر، صبر کرنے والا تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ صبر کا لفظ صبر سے لیا گیا ہے، کڑواہٹ سے لیا گیا ہے، ناگواری ہوتی ہے صبر کرنا. جو سبحان اللہ، الفاظ دیکھیں آپ، الفاظوں کا نور تو دیکھیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. نماز کی بات آئی، کیونکہ نماز میں بھی صبر ہے، لیکن نماز صبر کرنے سے مطلق ہر چیز صبر کرنے سے آسان ہے کہ نہیں؟ اس سے لفظ نور کا ہے، اور صبر بھی نور ہے، لیکن اس نور میں کیونکہ گرمی ہے، اس میں زیادہ مقابلہ ہے، زیادہ مشقت ہے، اس لیے اس کا لفظ یہاں پہ ضیاء ہے. والصبر ضیاء اي الصبر على الطاعات، شذا فرماتے ہیں یعنی فرما برداری پر صبر کرنا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر تو صرف مصیبتوں پر کیا جاتا ہے، تیسرا حصہ ہے صبر کا، یہ صبر کے تین حصے ہیں. نمبر ایک على الطاعات، جیسے شیخ صاحب فرماتے ہیں فرما برداری پر صبر کرنا، علم حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا، توحید کو سمجھنے کے لیے صبر کرنا، نماز پڑھنے کے لیے صبر کرنا، زکوٰۃ دینے کے لیے صبر کرنا، روزہ رکھنے کے لیے صبر کرنا، حج کرنے کے لیے صبر، والدین سے کسی حسن سلوکی کرنے کے لیے صبر، کے بغیر کوئی عبادت کوئی فرض کی ادائیگی ہو سکتی ہے؟ صبر ہے. اور دوسرا ہے وعن المعاصی، جیسا فرماتے ہیں نافرمانیوں سے صبر، یعنی نافرمانیوں سے دور اختیار کرتے ہوئے صبر کرنا. جو جھوٹ نہیں بولتا صبر کر رہا ہے کہ نہیں؟ جو زنا نہیں کرتا صبر کر رہا ہے کہ نہیں؟ جو حرام مال نہیں کھاتا وہ صبر کر رہا ہے کہ نہیں؟ جو سود نہیں کھاتا صبر کر رہا ہے کہ نہیں؟ اگرچہ دیکھیں سودی کاروبار والے دنیا کے اعتبار سے ظاہراً آرام سے بیٹھے ہیں اور پیسہ پیسے کو کما رہا ہے، ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے، سو دے کے 110 لیتے ہیں، لیکن حقیقتاً زندگی میں بے برکتی ہے، تاریخیں ہی تاریخیں ہیں، عذاب ہی عذاب ہے، واللہ یہ پیسہ اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے، جتنا پیسہ اس کے علاج کے لیے اور جیسے حرام آ رہے ویسے حرام جو اس کو انداز اس کا نہیں ہے. الغرض تو جو سود نہیں کھاتا وہ بھی صبر کر رہا ہے، جو حرام نہیں کماتا وہ بھی صبر کر رہا ہے. عند المعاصی ولو مالت النفوس، اگرچہ نفس اس کی طرف مائل بھی ہو جائے لیکن پھر بھی صبر کیا جاتا ہے. وعلی اقدار اللہ المؤلمہ، اللہ تعالیٰ کی دردناک تقدیروں پر، مصیبتوں پر، جو اللہ تعالیٰ لکھا ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، کسی پیارے کا بچھڑ جانا ہے، یہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں یہ تقدیر میں لکھی گئی ہیں، ہم نے ان کو فیس کرنا ہے لیکن صبر کرنا ہے، یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرض کی ادائیگی میں بھی آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے بغیر فرائض کی جنت میں داخل کر دے. کوئی پوچھنے والا ہے تو فرائض کیوں ہیں، محرمات سے اجتناب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہماری آزمائش ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، تمہیں سے کون ہے جو بہترین عمل کرنے والے ہیں؟ صرف عمل مقصود نہیں ہے، بہترین عمل کرنے والا کون ہے، سبقت حاصل کرنے والا کون ہے؟ نمازی تو بہت ہیں لیکن کیا دو نمازی برابر ہیں؟ حرام سے دور اختیار کرنے والے بہت ہیں لیکن کیا دو برابر ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں بہت سے لوگوں پر آتی ہیں لیکن دو صبر کرنے والے برابر ہوتے ہیں کیا؟ سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَعَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ الْمُؤْلِمَةِ فَلَا يَجْزَعُ وَلَا يَتَسَخَّطُ، نہ جزع اور نہ ہی تسخط کرتا ہے. وحصول ذلك المسلم يدل على قوة إيمانه ونور بصيرته، جب یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں کسی مسلمان کو تو یہ دلالت کرتی ہے اس کے ایمان کی طاقت، ایمان کی قوت کو، مضبوطی کو، اور اس کی سمجھ اور بصیرت کے نور کو، کہ یہ شخص سمجھدار مسلمان ہے، ایمان والا، اس کا ایمان مضبوط ہے جب ان تینوں پہ عمل کرتا ہے، صبر کرتا رہتا ہے. ولہذا وصف بالصبر، ولہذا وصف الصبر بأنه ضیاء، اسی لیے صبر کو وصف کیا گیا ہے ضیاء سے، اس روشنی سے جس میں گرمی ہو. ان تینوں کے لیے صبر لازمی ہے اور صبر کے لیے گرمی لازمی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، مشقت بھی ہوتی ہے. چھٹے نمبر پہ ایسا فرماتے ہیں وقول والقرآن حجۃ لک او علیک، اللہ المستعان. ایک بڑی بات آ رہی ہے، ذرا سنیں ذرا. والقرآن، قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام، کلام اللہ سبحانہ و تعالی، والله ہماری یہی شرف کافی ہے کہ آخری رسالت قرآن مجید ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کی ہے، خود ذمہ لیا ہے. انسانوں کے، مومنوں کے حوالے نہیں کیا، کیونکہ پہلے مثالیں موجود ہیں یہود و نصارہ کی، اہل کتاب کی. ٹائٹل کیا ہے ان کا، لقب کیا ہے؟ اہل الکتاب. اہل الکتاب نے اللہ کی کتاب کو تبدیل کیا، اللہ تعالی نے خود ذمہ لیا ہے. اب یہ تبدیل نہیں ہوگی تو کسی پاس عذر نہیں ہونا چاہیے، کچھ تبدیلی ہو گئی اس لیے میں نے نہیں پڑھا، کچھ مسئلہ ہو گیا میرے سمجھ میں نہیں آیا. نہیں، اب کوئی عذر نہیں ہے واللہ. والقرآن، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام، یہ عظیم کتاب، حجت لک، تمہارے لیے حجت ہے، او علیک، یا تمہارے اوپر حجت ہے. کیا مطلب ہے؟ ای ان القرآن ام حجت للانسان اذا قام بما يجب عليه وما هو مطلوب منه في القرآن. اگر یہ مسلمان قرآن مجید پر عمل کرتا ہے جیسا کہ اس سے مطالبہ کیا گیا ہے وجوباً، تو پھر تو قرآن مجید اس کے لیے حجت ہے. کیسے ہوگا؟ من تصدیق الاخبار، خبر کی تو اس نے تصدیق کی، واجب ہے قرآن مجید کے تعلق سے جو واجبات ہے سن لیں. نمبر ایک، خبر کی تصدیق کرنی ہے. اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ سب جہانوں کا رب ہے، سر جھو کے کہیں آمنا وصدقنا. یہ نہ کہ رب العالمین ہے تو کیسا ہے، الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحمت کیسے کرتے، مخلوق تو رحمت کرتی ہے. نہیں نہیں، تصدیق کرو، خبر کی تصدیق. وامتثال الاوامر، دوسرے نمبر پہ جو حکم دیے گئے ہیں، حکم کی تعمیل کی جاتی ہے، واجب ہے، فرض ہے. واجتناب النواہی، تیسرے نمبر پہ، وہ جن چیز سے منع کیا گیا ہے ان سے اجتناب کرنا فرض ہے. وتلاوت حق تلاوته، اور اس کی تلاوت کرنا جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، اور تلاوت کا حق ہوتا ہے صحیح عمل کرنا، صرف صحیح تلفظ نہیں ہے. جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے حق تلاوته یعنی اتباعه، اور قرآن میں اتباع کرنا فرض ہے. اور دلیل کے طور پر سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے والقمر اذا تلاها، یعنی سورج کے بعد جب چاند اس کے تابع ہو تو اس کے بعد آتا ہے. تو اتباع، حق تلاوت سے مراد اتباع ہے. اچھا، یہ ہے حجت لک، کیسے بن سکتا ہے؟ ان چار چیزوں سے، خبر کی تصدیق کی ہے الحمدللہ، حکم کی تعمیل کی ہے الحمدللہ، جس چیز سے منع کیا گیا اسے اجتناب کیا ہے الحمدللہ، اتباع کی جیسے کہ حق نے اتباع کے حق ادا کیا ہے حجت لک. شخص فرماتے ہیں وإما حجة عليه یا اس کے اوپر حجت ہے اذا اعرض عنه جب اعراض کر لیتا ہے اس سے قرآن مجید سے ولم يقم بما هو مطلوب منه جو اس سے مطالبہ کیا گیا اس پہ وہ عمل نہ کرنے والا ہو نعوذ باللہ یعنی ان چار چیزوں پہ عمل کرنے والا نہ ہو تو قرآن اس پر حجت قائم کرے گا ومثل هذا اور اس کی مثال الحدیث ومثل هذا الحديث اس حدیث کی مثال اور بھی ہے اس جیسی قوله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا فرمان فی الحدیث الذي رواه مسلم في صحيحه صحیح مسلم میں ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ يرفع بهذا الكتاب اس کتاب سے اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے بلند کرتا ہے یعنی قرآن مجید سے اقواما بعض لوگوں کو ويضع به آخرين اور بعض لوگوں کو پست کر دیتا ہے اسی قرآن مجید سے سبحان اللہ کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن مجید کی وجہ سے تاریکیوں میں ہیں پست زندگی گزار رہے ہیں اپنے رب سے دور ہیں جی ہاں سبحان اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اوپر قرآن مجید حجت قائم کرے گا قیامت کے دن ساتویں نمبر پہ قوله اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کل الناس یغدو سارے کے سارے لوگ صبح کے وقت عمل کے لیے گھر سے نکلتے ہیں غدو یغدو عمل کے لیے گھر سے صبح کے وقت کیا کرتے ہیں فبائع نفسہ اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں کل الناس سے کیا مراد ہے سارے کے سارے عالم ہے جاہل ہے مرد ہے عورت ہے چھوٹا ہے بڑا ہے جتنے بھی لوگ ہیں مسلم ہے کافر کوئی بھی ہو ہم کہاں ہیں ہم میں شامل ہیں کہ نہیں کیا ہوتا ہے ہم صبح پر سودا کرتے ہیں روزانہ واللہ روزانہ ہم سب اپنا سودا کرتے ہیں صبح کے وقت کیا سودا کرتے ہیں سودا کیا ہوتا ہے خرید و فروخت ہوتی ہے کہ نہیں سودے میں کیا ہوتا ہے کوئی چیز دی جاتی ہے اور کوئی چیز اس کے عوض میں لی جاتی ہے ارے ہم سب اپنا سودا کرتے ہیں صبح صبح ہمیں اس کا علم ہے کہ نہیں ہے ہم سودا کیا کر رہے ہیں کیا لین دین کر رہے ہیں اور ہم میں سے کوئی اس سے بچنے والا نہیں ہے ہر انسان کل الناس فبائع نفسہ فبائع نفسہ اپنا سودا کرتا ہے تو پھر دونوں میں سے ایک ہیں ہم لوگ ان دونوں میں سے ایک ہیں یاد رکھیں اپنا محاسبہ کرتے ہیں چھوڑے دوسرے کو اور تیسرے کو فمعتقها یا تو اس سودے میں کامیاب ہو کر اسے آزاد کر لیا او موبقها یا اس سودے میں ناکام ہو کر خسارہ پا کر اسے ہلاک کر دیا ان دونوں میں سے ایک ہے واللہ تیسرا نہیں ہے کوئی بھی روزانہ ہمارے ساتھ ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے روزانہ یعنی رات کو کبھی سونے سے پہلے ہم نے محاسبہ کیا ہے آج ہم نے جو سودا کیا ہے اپنے بینک بیلنس اور موبائل بیلنس کے علاوہ کوئی اور بھی سودے ہوتے ہیں اپنی جان کا جو سودا کیا ہے آج ہم نے صبح صبح شام تک ہم کہاں پہ ہیں معتقها یا موبقها دونوں میں سے ایک ہے معتقها آزاد کیا جہنم کی آگ سے موبقها ہلاک کیا جہنم کی آگ میں آج کے دن میں اپنے رب کے قریب رہا یا دور رہا کہاں تھا میں سارا دن کرتا کیا رہا ہوں گھر سے تو نکلا ہوں اپنے رب کو راضی کیا یا ناراض کیا 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 ہے میں نے سبحان اللہ واللہ عجب بات ہے بھائیو مسلمان بھی ہیں اہل الحدیث بھی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنا سودا بھی کرتے ہیں ہم لوگ کب پتہ چلے گا مرنے کے بعد پتہ چلے گا کیا آج کے دن اس لمحے میں اگر ہمیں موت آ جائے ہم ادھر ہیں یا ادھر ہیں کیا خیال ہے موت کا فرشتہ آئے کہ پہلے جناب سے پوچھے گا یہ اجازت ہے جان نکالنے کی تھوڑی مہلت چاہیے تو دے دیتا ہوں توبہ کر لو کسی کا حق دینا ہو تو دے دو اپنے نفس کو معتقها میں شامل کر دو جنم سے آزادی حاصل کر لو اپنا سودے میں کامیابی اختیار کر لو نہیں اللہ کی قسم موقع نہیں ملے گا اور موت اچانک آتی ہے واللہ اس سنبھلنے کا وقت نہیں ہوگا کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو ہم اگر جس کمپنی پر ہم کام کرتے ہیں اور ہمارے ذمہ کوئی کام لگا دیا جائے یا ہمارا والد ہمارے ذمہ کام لگا دیا بیٹا یہ سودا ہے ذرا اس کو اچھا کر کے آنا اس میں ذرا پروفٹ چاہیے اور اس پروفٹ میں لاس ہو کر کے آتے ہیں واپس، اپنے باپ کو منہ دکھانے کے لائق ہوتے ہیں یا اپنے باس کو منہ دکھانے کے لائق ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ آپ کے ذمہ کام لگایا، ایک سودا کرنا تھا، خسارے لے کے آئے ہو. یار دنیا میں ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتے، اپنے ہی لوگوں کو کیا کریں گے؟ برا بھلا کہیں گے یا خاموشی اختیار کریں گے؟ ہمیں شرم آئے گی؟ یار ہمیں شرم نہیں آتی، اپنے رب کے سامنے ہمیں کھڑا کر دیا جائے گا حساب کے لیے، وہاں پر کیا کریں گے؟ یہاں پر سودے میں اگر کوئی نقصان ہوا دنیا میں تو میں جانتا ہوں، ایک دو اور جانتے ہوں گے شاید، تب کیا کریں گے؟ جب ساری دنیا کھڑی ہوگی، سب دیکھے گی، علی رؤوس الخلائق، علی رؤوس الخلائق، سارے کے سارے دنیا کے سامنے، تب کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنے کی ضرورت ہے. واللہ یہ قیمتی وقت ہمارا قیمتی رہے گا مرتے دم تک. اس قیمتی وقت میں سے اگر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں تو پھر کیا قیمتی ہے؟ کس کے لیے قیمتی ہے؟ نہ تو رب کے لیے قیمتی ہے، نہ میرے لیے قیمتی ہے، تو پھر ہے کس کے لیے قیمتی ہے؟ شفرت معنی ہوں ان الناس یغدو ویسعون، ان الناس یغدون ویسعون، کہ لوگ سعی کرتے ہیں. قسم والے قسم، دو قسم کے لوگ ہیں. قسم یبیع نفسہ علی اللہ، پہلے قسم اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کے لیے. بفعل الطاعات واجتناب المعاصی، فرما برداری کرتے ہوئے نافرمانی سے اجتناب کرتے ہوئے، یہ اپنے نفس کو بیچنے اللہ کے لیے بیچنا ہے، یہ کامیابی کا راز. یعنی سارا دن فرما برداری کرتا رہا، اپنے رب کو راضی کرتا، نافرمانی سے دور ہوتا رہا، قدم اٹھایا تو اپنی مرضی سے رکھا، اپنی مرضی، اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے کہ کہاں پر قدم رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. اسے پتہ ہے، اسے علم ہے کہ اس کا رب کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. فَيُعْتِقُهَا بِذَلِكَ مِنَ النَّارِ، پھر وہ اپنے اس عمل سے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. وَيُبْعِدُهَا عَنْ اِضْلَالِ الشَّيْطَانِ وَإِغْوَائِهِ، اور شیطان کے بہکاوے سے اور گمراہیوں سے دور کر دیتا ہے اپنے نفس کو. وقسم، دوسرے قسم کے لوگ، ایسے قسم بھی ہے. یوبقها بارتكاب الذنوب والمعاصی، اور اپنے نفس کو ہلاک کر دیتا ہے جہنم کی آگ میں گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے، نافرمانوں کا ارتکاب کرتے ہوئے. وذلك بوقوع في الشهوات المحرمه التي توصله الى النار، محرم شہوتوں پر کے پیچھے لگ کر جو اسے جہنم کی آگ تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جہنم کی آگ سے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. شاہ صاحب فرماتے ہیں آٹھ نمبر پہ، مما استفاد من حدیث، اس حدیث میں چند اہم پیغام. نمبر ایک، بیان فضل الطہور، پاکیزگی اختیار کرنے کا بیان ہمیں ملتا ہے، کہ پاکیزگی کی فضیلت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. نمبر دو، بیان فضل التحمید والتسبیح، تحمید اور تسبیح کی فضیلت کا ثبوت ملتا ہے. نمبر تین، اثبات المیزان وزن الاعمال، ترازو اور عمل کے وزن کرنے کا ثبوت ملتا ہے کہ ترازو حق ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ترازو پر ایمان عقیدے کے مسائل میں سے ہے، ترازو پر ایمان واجب ہے کہ ترازو ہوگا قیامت کے دن، سے حدیث میں ذکر ہوا ہے اور قرآن مجید میں بھی آیا ہے. اور جو عمل ہوں گے، جو وزن ہوں گے، عمل بھی ہوں گے. چوتھے نمبر پہ فضل الصلاة، نماز کی فضیلت کا بیان. وانہا نور فی الدنیا والآخرہ، اور نماز نور ہے دنیا اور آخرت میں. پانچویں نمبر پہ فضل الصدقہ، صدقہ کی فضیلت کا بیان. وانہا علامۃ علی ایمان صاحبہا، جو صدقہ کرنے والے کی ایمان کی علامت ہے. چھٹے نمبر پہ فضل الصبر، صبر کی فضیلت کا بیان. وانہا ضیاء للصابرین، اور صبر کرنے والے کے لیے نور ہے، روشنی ہے. ساتویں نمبر پہ الحث علی العناية بالقرآن، تعلم وتدبر وعملا، قرآن کی خاص عنایت پر حث کرنے کا ہمیں ثبوت ملتا ہے. تعلیم حاصل کرتے ہوئے اور دیتے رہے اور دیتے ہوئے اور تدبر کرتے ہوئے اس پہ عمل کرتے ہوئے. لیکن حجت للانسان، تاکہ لوگوں کے لیے حجت بنے قرآن مجید. آٹھویں نمبر پہ التحذير من الاخلال بما يجب نحو القرآن، ہر اس چیز سے تنبیہ کرنا یا تنبیہ کرنے کا ثبوت ملتا ہے جو قرآن مجید کے لیے جو مطلوب ہے، واجبات ان میں جو خلل پیدا کرتی ہے اور ہر اس چیز سے آگاہ کرنا اور تنبیہ کرنا، لئلا یکون حجتا علیہ، تاکہ وہ اس پر حجت نہ ہو، یعنی اس کے خلاف حجت نہ ہو. نمبر 9، الحث علی کل عمل صالح يعتق الانسان نفسه به من خزي الدنيا وعذاب الاخره. هر اس عمل صالح کی طرف رغبت دلانا، حث کرنا، جو انسان کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے، دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب سے آزاد کر دے. نمبر 10، التحذير یعنی تنبیہ کرنا، من كل عمل سيء، ہر برے عمل سے، يجعل صاحبه من اولياء الشيطان، جو اس برے عمل کرنے والے کو شیطان کا دوست بنا دیتا ہے، ويفضي بصاحبه الى النار، اور اس برے عمل کرنے والے کو جہنم کے ایندھن بنا دیتا ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.